نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نبي الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں تمام حمدیں اور تمام ثنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے ہیں جس ذات پاک کا کوئی شریک نہیں نہ اس کی ذات میں اور نہ اس کی حقیقی صفات میں اللہ تبارک و تعالی ازلی ابدی سرمدی واجب الوجود اور وحدہ لا شریک ہے اسی لیے ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہد و صاحب درود و سلام حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام و تحیت و ثنا پر اور بےحد و صاحب سلام صحابہ کرام اہل بیت وزام اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر کہ جن کے ذریعے اور جن کے طفیل ہم تک دین اسلام پہنچا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی ہے ابدی ہے سرمدی ہے واجب الوجود ہے وحدہ لا شریک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ذات کا ذکر ہو رہا ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں جس کی ابتدا ہو اسے معبود نہیں کہتے معبود وہ ہے جس کی ابتدا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے ہر چیز کی ابتدا ہے اللہ تعالیٰ کی ابتدا نہیں ہے اس لیے اس کو ازلی کہتے ہیں اور ابدی اسے کہتے ہیں جس کی انتہا نہ ہو اور سرمدی اس کو کہتے ہیں جس کی نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے اور واجب الوجود اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ذات اور صفات میں کسی کا محتاج نہ ہو اپنی ذات و صفات میں کسی کا محتاج نہ ہونا یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک اس کے علاوہ وہ ہمارا معبود برحق جو ہے اللہ اس کے علاوہ مخلوق میں ہر کوئی اپنی ذات اور اپنی صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے اور عام بندے ایک دوسرے کے محتاج ہیں ہمارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کتنی عظمت و شان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کتنا آپ کو نوازا ہے، کتنے انعام و کرام ہے آپ پر کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی مبارک وسلم کی ذات تو ذات ہے، آپ کے لعاب دہن شریف کی بڑی شان کہ جب آپ لعاب دہن مبارک کھارے پانی میں ڈالتے ہیں تو شہد سے میٹھا ہو جاتا ہے، جب خالی کنویں میں ڈالتے ہیں تو پانی سے بھر جاتا ہے، جب کٹے بازو کو لگاتے ہیں تو بازو جڑ جاتا ہے، اور جس کے جسم پر وہ لعاب دہن شریف لگ جاتا ہے اس کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کرتے ہیں تو 5-7 آدمیوں کو کھانا پکاتے ہیں لیکن آپ 1500 بندہ لے جاتے ہیں، اور جناب جابر رضی اللہ عنہ کے کھانے میں ہنڈیا میں سالن میں اور آٹے میں اپنا لعاب دہن مبارک ڈالتے ہیں اور 1500 بندے کھا جاتے ہیں، اور جناب جابر فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر ایک لاکھ انسان ہوتے کھانا کھاتے جاتے کھانا کبھی ختم نہ ہوتا، اشارہ فرماتے ہیں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے، آپ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو مکہ کے پہاڑ سونے کے بن کر ساتھ ہمارے ساتھ چلے۔ ان تمام کمالات اور عظمتوں کے باوجود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں اللہ کریم کے محتاج، آپ معبود نہیں ہیں، معبود برحق کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان گنت آپ کی عظمت و شانیں ہیں، لیکن اپنی ذات و صفات میں اللہ کے محتاج، آپ کے میرے محتاج نہیں ہیں، ہم سبھی ان کے محتاج ہیں، عام بندہ عام بندے کا محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں، جب کوئی نہیں تھا تب بھی وہ اللہ تھا، جب کوئی نہ ہوگا تب بھی وہ اللہ ہے، اس کو فنا نہیں ہے، مخلوق کو فنا ہے، مخلوق کے آنا بھی اور جانا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک حی و قیوم ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عظمت و شان کے بارے میں یہ عقیدہ جو ہے ہر مسلمان کا درست ہونا چاہیے، تو ہی عقیدہ توحید جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں ان کا یہی پیغام تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، لا تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا ایاہ، وقضى ربک لا تعبدوا الا ایاہ، کہ حکم دیا گیا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ صرف ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کے لائق ہے، یہ عقیدہ توحید جو ہے یہ تمام انبیاء علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اور ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس میں عقیدہ توحید ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی پاک کی رسالت کا ذکر ہے، تو توحید عقیدہ توحید اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو ایک ماننا، اس کی صفات کو ازلی ابدی ماننا ہے، اور عقیدہ توحید کا تقاضا ہے کہ جس چیز کا اس کے ساتھ تعلق ہے اس کی تعظیم کرنا، انبیاء کی تعظیم کرنا، اولیاء کی تعظیم کرنا، کتاب اللہ کی تعظیم کرنا، پہلی کتابوں کی تعظیم کرنا، توحید یہ نہیں ہے کہ انبیاء کی توہین کی جائے، اولیاء کی توہین کی جائے، انبیاء اور اولیاء کی توہین تو توحید کی توہین ہے، جس کی ہم توحید بیان کرتے ہیں وہ تو ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، وہ ان کی عظمتیں بیان کرتا ہے، ان کی معجزات بیان کرتا ہے، ان کے کمالات بیان کرتا ہے، ان کی عصا کی شان بیان کرتا ہے جی، ان کے چلنے کی شان بیان کرتا ہے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کی شان بیان کرتا ہے، تو توحید یہ تقاضا نہیں کرتی کہ اللہ کے سوا جو اس کی مخلوق ہے وہ خالق ہے مخلوق ہے، تو مخلوق میں کسی کی توہین کی جائے یا کسی کی شان کا انکار کیا جائے، جس کو اللہ تعالی نے شان عطا فرمائی ہے اس کی شان ماننا بھی توحید ہے، انکار توحید ہے، یہ جو قرآن پاک میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات پر ثابت قدم ہو گئے، یہ ثابت قدمی سے مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کو الہ مانا ہے تو اس کی ہر چیز کو جو اس نے پیدا کی ہے، جو شان اس نے دی ہے، جس کا اس سے تعلق و نسبت ہے، اس کا احترام، اس سے محبت، جیسی اللہ کی چاہت ہے اس کے مطابق اس کا احترام اور محبت کی جائے، تو پھر صحیح توحید کا ماننے کا حق ہوتا ہے. اگر اللہ کو ایک مان لیا اور اس کے انبیاء علیہ السلام کو نہ مانا، ان کی عظمت و شانوں کو نہ مانا، اولیاء کی عظمت و شان کو نہ مانا، اور یہ کہا کہ اس کو مانے کو تو شرک ہو جائے گا، تو یہ توحید کا انکار ہے، یہ اقرار نہیں ہے. جس نے ہمیں توحید سکھائی ہے، پڑھائی ہے، اس کی کتاب میں جی، اس نے اپنی کتاب میں اپنے بندوں کی شان بیان فرمائی، اور جو اس کتاب میں ہے سب کچھ ماننا توحید ہے. یہ کتاب و توحید ہے، سب سے بڑی کتاب کتاب و توحید قرآن مجید ہے. اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہو، انبیاء کی عظمت کے خلاف ہو، اولیاء کی عظمت کے خلاف ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر کانٹ چھانٹ کر کے کوئی کتاب بنا لی جائے کتاب و توحید، اس میں جو چاہے لکھ دو جی، کتاب اللہ کی بھی نفی ہو جائے، انبیاء کی بھی نفی ہو جائے، تو وہ کتاب و توحید نہیں ہے، وہ کتاب و شرارت ہوگی، وہ شرارت کی کتاب ہوگی، توحید کی کتاب نہیں ہوگی. توحید کی کتاب میں جو کچھ اول تاخیر یہاں ملے گا، جس کا اس کے مطابق ہے، وہ کتاب و توحید صحیح ہے. تو یہ ابتدائی گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو آیات مبارکہ آپ نے سنی ہیں ان کی روشنی میں آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے. ارشاد ہوتا ہے رب حبلی من الصالحین، یہ دعا ہے اللہ کے حضور، الہی مجھے لائق اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک عقل مند حلم والے لڑکے کی بشارت عطا فرمائی. اس سیاق و سباق میں جب پڑھیں گے نا، سنیں گے، تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. بڑھاپے کے عالم ہے، جبکہ ان کی عمر تقریباً 90-95 سال تھی، اتنی عمر تک ان کو اولاد نہیں ہوئی، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعائیہ کلمات عرض کیے تھے، رب حب لی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، لائق اولاد. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں صالحین کے کلمہ کو بیان کیا ہے، جب اس کے سیاق و سباق کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک صالحین کا مقام کیا ہے، کہ ایک نبی اللہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے لائق اولاد عطا فرما. صالح کا ترجمہ لائق کر لیں، اللہ کے قرب والی کر لیں، متقی کر لیں جی، مقرب کر لیں، لیکن جیسا مقام ہوگا اس کے مطابق اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا، کیونکہ لفظ صالح جو ہے، صالحین، کئی مرتبہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. ایک مقام پر رب ذوالجلال نے سورۃ البقرہ شریف آیت نمبر 130 میں رب کائنات نے ملت ابراہیم کا ذکر کیا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ، کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ پھیرا ہے وہ احمق آدمی ہے، عقل مند نہیں ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ابراہیم علیہ السلام اور ملت ابراہیمی وہ ملت ہے جس کو ہم نے چن لیا ہے، اور جس کے نام پر یہ ملت ابراہیمی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کے قابلیت والوں میں سے. یہاں قرب والے، قابلیت والے کے معنوں میں ارشاد ہوا ہے. جناب حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا فرمائی اللہ کے حضور، کہ مولا کریم قال رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ، انہوں نے ذریۃً طیبہ کا یعنی ذکر کر کے اولاد مانگی. انک سمیع الدعا، سات اللہ کے اوصاف خوبیاں بیان فرمائی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی بیٹے کی، تو ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یبشرک بیحیٰ مصدقم بکلمات من اللہ وسیدم و حسورم و نبیم من الصالحین، کہ جناب زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ کی تصدیق کرنے والے کی بشارت دی، اور ایسے بیٹے کی بشارت دی جو قوم کا سردار ہوگا اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا ہوگا، اور ہمارے خاص نبیوں میں سے ہوگا، نبی ہوگا خاصوں میں سے. یہاں صالحین کا خاصوں میں سے کا ترجمہ امام مرزا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء کا ذکر کر کے جناب عیسیٰ روح اللہ کا ذکر کیا، اور ان کے ذکر میں فرمایا وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَهْلَ، کہ عیسیٰ روح اللہ ایسے نبی ہوں گے جو پنگوڑے میں گفتگو کریں گے اور پکی عمر میں لوگوں سے کلام فرمائیں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہوں گے. انبیاء حالانکہ ہوتے صالحین ہی ہیں، لیکن یہاں مراد ہے مقربین، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے. چند انبیاء کا نام لے کر ارشاد ہوتا ہے داوودا و سلیمانہ و ایوبا و یوسفا و موسا و ہارون و کذالک نزل المحسنین و زکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، ہم یہ سارے ہی قرب کے لائق ہیں. یہاں صالحین سے مراد ہے قرب کے لائق، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قرب عطا فرمایا ہوا ہے. جناب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں تو بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی عاجزی اور فروتنی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں انت ولی فی الدنیا، یا اللہ تو دنیا میں میرا خاص مددگار ہے، انت ولی فی الدنیا، تو دنیا میرا کام بنانے والا ہے، والآخرہ اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے. اور عرض کرتے توفنی مسلمہ، یا اللہ مجھے مسلمان مارنا. یہ اللہ کے حضور تواضع ہے، نیاز مندی ہے، انکساری ہے. حالانکہ انبیاء پیدا انبیاء ہی ہوتے ہیں اور جب جاتے ہیں انبیاء ہی ہوتے ہیں، اور قیامت کے انبیاء ہی اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ کسی لمحہ کسی مرحلہ میں بھی ان کی نبوت کو ان سے چھینتا نہیں ہے. جس کو نبی بنا دیا وہ نبی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ نیاز مندی کر رہے ہیں، انکساری کر رہے ہیں، تواضع سے عرض کر رہے ہیں توفنی مسلمن، یا اللہ مجھے مسلمان مارنا اور جب دنیا سے میں چلا جاؤں والحقنی بالصالحین، تو مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل فرما. حالانکہ نبی خود ہی صالح ہوتے ہیں، ان کے صالح ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن یہ ان کی اللہ تعالیٰ کے حضور تواضع اور انکساری کا انداز ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ یا اللہ مجھے صالحین میں شامل فرمانا. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا و اسماعیلا و ادریسا و ذل کفل، تین انبیاء کا نام لے کر فرمایا کل من الصالحین، کل من الصابرین، یہ تینوں صابرین میں سے تھے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جب ذکر فرمایا ہے تو ان کا ذکر کرنے کے بعد صالحین میں ان کو بیان فرمایا. جناب سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انعام و کرام ملنے کے بعد کس طرح دعا کرتے ہیں. جب جناب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے تھے تو مفسرین اکرام نے یہاں لکھا ہے کہ 3 میل دور تھے یا 12 میل دور تھے، ایک وادی آ گئی جسے وادی نمل کہتے، چیونٹیوں کی وادی، چیونٹیاں باہر پھر رہی تھیں، تو دور سے ایک چیونٹی نے دیکھا کہ لشکر سلیمان علیہ السلام آ رہا ہے، وہ تو ان چیونٹی کے سردار نے اپنی چیونٹی سے کہا کیا چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان علیہ السلام ان کا لشکر چلا رہا ہے۔ اچھا، وہ اتنی دور سے چیونٹی نے بات کی، نبی اللہ نے وہاں سے بات کو سن لی بغیر کسی آلے کے سنا، وہ جو کان اللہ تعالیٰ نے موج نما کان دیے ہوئے تھے، جو آسمانوں کے پیچھے کی باتیں سننے والے کان ہیں، زمین کی پستیوں میں سننے والی باتوں والے سننے والے کان ہیں، ان نورانی کانوں نے کئی میل دور سے اس چیونٹی کی آواز کو سنا، اور سننے کے بعد فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کی بات سن کر ہنسنے لگے، اور اس کے بعد انہوں نے جو دعائیہ کلمات کہے، انتہائی تعلیمی کلمات، انتہائی اللہ تعالیٰ کے حضور تواضع والے کلمات ہیں، عرض کرتے ہیں وقال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ تو نے یہ جو مجھ پر انعامات کیے ہیں میں تیرا شکریہ ادا کروں، یعنی یہ ایک نعمت ہے، دور سے سننے کی ایک نعمت ہے جی، بغیر آلے کے سن رہے ہیں، اور دیگر اور بھی نعمتیں ہیں، ہوا ان کے کنٹرول سے چلتی، حکم سے چلتی تھی جی، اور تانبا ان کے لیے پانی کی طرح بہا کرتا تھا، اور پہاڑ اور دوسری مخلوقات جو تھی ان کے ساتھ تسبیح پڑتی تھی، ان کے ماتاحت تھیں، جنات ان کے دربار کے خادمین میں شامل تھے، بڑی عظمتیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، ان کے والد گرامی کی بڑی شان تھی جی، جب وہ تسبیح پڑھتے تو پرندے بھی ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے، تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائی ہیں اور میرے والدین پر فرمائی۔ معلوم ہوا کہ ان کی اس دعا سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ شکر بھی اس کی توفیق سے ہے، حالانکہ انبیاء علیہ السلام سارے توفیقوں والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیقیں دی ہوتی ہیں جی، ساتھ ہی توفیقیں دی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے رب کے حضور گاہے بگاہے ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ اپنی بندگی کا اظہار کرتے رہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دن صحابہ کرام نے دیکھا، تھا تو ان کا معمولی آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن صحابہ نے دیکھا کہ آپ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں اور لقمہ لیتے ہیں، اور کچھ تھوڑا سا سر انور کو نیچے کر کے لقمہ اپنے دہن مبارک میں ڈالتے ہیں، تو صحابہ جو دوسرے شہروں سے آئے تھے، دوسرے ملکوں سے آئے تھے، سرداروں سے مل کر آئے تھے، جگیرداروں کے پاس ہو کر آئے تھے، تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیسے کھانا تناول فرماتے ہیں، ہم نے بڑے بڑے سرداروں کو دیکھا ہے وہ تکیے لگا کے بڑے ناز اور نخرے سے کھانے کھاتے ہیں، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور بندے ایسے ہی کھاتے ہیں، یعنی یہ آپ نے اپنے رب کے حضور اپنی بندگی کے اظہار کے لیے کیا ہے، یہ نہیں کہ اب ہم بھی ہم ان کے بارے میں ایسی گفتگو کریں، اب یہ شان کے طور پر سنائیں گے، یہ بات ان کی شان کے طور پر سنائیں گے، نقص بیان کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ وہاں تو نقص ہے ہی نہیں ہے، خلق تو مبرم من کل عیب، وہ تو ہر عیب سے پاک پیدا کی گئے، اگر کوئی نالائق آدمی ایسے انداز میں بات کرے کہ وہ نقش شو کرتا ہو جی، ایک آدمی کہہ رہا تھا دیکھو جی وہ تو ٹاٹ پر بیٹھتے تھے، سوکھی روٹی کھاتے تھے، تو یہ کوئی نقش ہے، اس کی ادائیگی کا انداز خوبی کا ہونا چاہیے، کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سوکھی روٹی بھی کھا لیتے تھے اور ٹاٹ پر بھی بیٹھ جاتے تھے، تاکہ سوکھی روٹی کھانے والے اور ٹاٹ پر بیٹھنے والے ناز کریں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسا کیا کرتے تھے، یہ تو خوبی کی بات ہے، بلکہ اس ٹاٹ کو شان مل گئی اور اس لقمے کو شان مل گئی جو آپ نے تناول فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں جا رہے ہیں، تو کوئی بھی آپ سے جو چیز کا تعلق ہے اس کو خوبی کے انداز میں بیان کرنا، یہ توحید اور شان رسالت کو ماننے کا انداز ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، مولا کریم مجھے توفیق عطا فرما تاکہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا فرمائی اور جو میرے والدین پر تو نے نام و کرام کیے. معلوم ہے جب انسان کو نعمتیں ملیں تو اس انداز میں اس کو رہنا چاہیے، باغی نہیں ہونا چاہیے، انسان کو انسان سمجھنا چاہیے، غرور و تکبر کا مجسمہ نہیں بننا چاہیے. اگلی بات سننے والی ہے، عرض کرتے ہیں وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مولا کریم مجھے توفیق دے میں وہ کام کروں جن سے تو راضی ہو جائے، تیری رضا والے کام کرو، تو خوش ہو جائے مجھ سے. اب قرآن مجید پڑھیں گے نا تو پتہ لگ جائے گا اللہ کن کاموں میں خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی عبادت سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ والدین کا احترام کرنے سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غریبوں کی مدد کرنے سے خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی کرنے سے خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ تواضع سے پیش آنے سے خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غریبوں کو کھانا کھلانے سے خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سلام پھیلانے سے خوش ہوتا ہے. تو جو کام اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، ادھر پیسے ہوں ادھر پیسے ہوں آگے پیچھے جیبیں بھری ہوں، تو پھر عاجزی اور انکساری سے اس کے حضور شکرانہ کرنا چاہیے. ان کے تو ہوا ان کے کنٹرول میں تھی، ہمارے کنٹرول میں تو کیا کچھ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی ہے. ہوا ان کے کنٹرول میں تھی، جنات ان کے قبضے میں تھے، لوہے کو پکڑتے تھے، تانبا ان کے ہاتھ میں پانی کی طرح ہو جاتا تھا، یہ ان کی شان تھی. اور عرض کیا کر رہے ہیں، مولا کریم مجھے توفیق عطا فرما میں وہ بھلے کام کروں جو تجھے پسند آ جائیں. اچھا یہ باتیں کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، یا اللہ ایک اور دعا کرتا ہوں کہ تو اپنی رحمت سے مجھے اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو تیرے خاص قرب کے حقدار ہیں. حالانکہ یہ خود بھی خاص قرب والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ تم نے ہر وقت یہ میری بارگاہ میں کہنا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان کی راہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ میں نے کن پر انعام کیا ہے تاکہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے. جی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اُمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرتے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. کن پر انعام کیا؟ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انعام میں نے انبیاء پر کیا ہے، صدیقین پر کیا ہے، شہداء اور صالحین پر انعام کیا. اب یہ دیکھیں چار ہستیاں بیان کی، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. جب یہ ترتیب میں صالحین آگے آیا ہے تو اس سے مراد غیر نبی صالحین ہیں، کیونکہ پہلے انبیاء کا ذکر ہو گیا. اور جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو صالحین کہتا ہے تو ان کا ایک علیحدہ مرتبہ ہے کہ صالحین بھی ہوتے ہیں انبیاء بھی ہوتے ہیں، لیکن اس ترتیب میں صالحین کو علیحدہ بیان کیا گیا. اور جو صالحین کی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے، اگر یہ ساری خوبیاں بیان ہو جائیں کہ صالحین یہ ہوتے ہیں، انبیاء ان کے ساتھ مائیت کا اللہ کے حضور دعا کر مائیت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں صالحین میں داخل فرما دے، صالحین میں شامل فرما دے. جب لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ صالحین کو انبیاء قرب حاصل ہوتے ہیں، انبیاء بھی صالحین کے ساتھ رہنے کی دعائیں کرتے ہیں، تو پھر کام تو کرنے چاہیے نا صالحین کے ساتھ ملنے والے. وہ کیا کام ہے؟ وہ کام اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 114 میں بیان فرمائے کہ اگر صالحین میں شامل ہونا ہے، صالحین کہلانا ہے، صالحین کی جماعت میں آنا ہے، تو پھر یہ کام کرنے ہیں. فرمائے یومنون باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ویامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں. اب یہ ایک اوپن کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، نمبر دو آخرت کے دن پر ایمان لانا. اور یہ تبھی ممکن ہے جب انبیاء پر ایمان لائیں گے، کیونکہ انہوں نے بتایا اللہ کون ہے اور آخرت کیا ہے. اچھا، اور نیکی کا حکم کرنا جسے امر بالمعروف کہتے ہیں، اور نہی عن المنکر کرنا جسے برائی سے منع کہتے ہیں کرنا. یہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، اور یسارعون فی الخیرات، اور نیک کاموں میں دوڑ کر شامل ہونا. جو یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ صالحین میں شامل ہو جائے. اب صالحین کی جماعت میں آنے کے لیے کام کرنے ہوں گے، جی، اور جس نے آنا ہے وہ کام کرے، جی. ماز یہ کہنے سے کہ یا اللہ ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی جماعت میں شامل فرما لے، تو کام بھی تو ویسے کرنے چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، کام بھی کرنے چاہیے. یا اللہ مجھے مکان دے دے، یا اللہ مجھے، تو مکان لینے کے لیے کام بھی کرنا چاہیے. یا اللہ مجھے پاس کر دے امتحان میں، تو محنت بھی کرنی چاہیے، جی. دعا بھی کرنی ہے، کام بھی کرنا ہے، اور اس معیار پر بھی آنا ہے. یہ باتیں ساری جو اللہ نے بیان فرمائی ہیں، جی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی خاص بندے کا ذکر نہیں کیا کہ فلاں بندہ یہ کرے گا تو صالحین میں ہوگا. فرمایا جو بھی، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نیکیاں کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، فرمایا وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ صالحین میں شامل ہو جاتے ہیں. اب میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، اپنا اپنا، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، سارے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آگے جو بات ہے، یا یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں، کتنے لوگ نیکی کا حکم کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور کتنے برائی سے منع کرتے ہیں. نماز پڑھ لینا بڑا اچھا کام ہے، یہ متقین کا کام ہے. روزہ رکھنا بڑی اچھی بات ہے، زکوٰۃ دینا بڑی اچھی بات ہے، لیکن کسی کو نیکی کا حکم کرنا یہ بہت بڑی بات. جناب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، عاقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور نیکی کا حکم کر، وانہار المنکر، اور برائی سے منع کر. نماز، امر بالمعروف، اور نہی عن المنکر، یہ تین کام کر. اچھا، جب اس کو تین کاموں کا حکم دیا تو نماز تو آسان کام ہے، وضو کی اور پڑھ لی، کوئی نہیں روکتا نماز پڑھنے سے، جس مسجد مرضی چلے جاؤ نماز پڑھو، وضو کیا امام کے پیچھے کھڑے نماز پڑھے، گھر آ گئے گھر میں پڑھ لے، کوئی نہیں کہتا نماز نہ پڑھ. جب پڑھنی ہے تو کون روک سکتا ہے؟ جس نے پڑھنی اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اسے نہیں پڑھنی کو پڑھا نہیں سکتا کوئی، لیکن جس نے پڑھنی اس کو کوئی طاقت نہیں دنیا کی روک سکتی. فرمایا کہ نماز قائم کر اور نیکی کا حکم کر. اب نماز پڑھنا چونکہ ایزی ہے، آسان کام ہے، یہ وضو کیا اور نماز پڑھ لی. اگلے دو جو کام ہیں، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم کر، برائی سے منع کر. تو اس نے کہا ابا حضور، یہ تو نماز میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ تو مشکل کام ہے، لوگ تو پھر میرے ساتھ لڑیں گے، جی میرا راستہ روکیں گے، برا بھلا کہیں، کیا کچھ کہیں گے. تو باپ نے تسلی دی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، فرمایا یہ کام کرتے ہوئے تمہیں کوئی تکلیف آئے تو پھر صبر کرنا. اس کا مطلب ہے ان کاموں میں تکلیفیں آتی ہیں، نیکی کی تبلیغ کرتے ہوئے تکلیف آتی ہے. جب انبیاء علیہ السلام کو آئی ہیں تو باقی کون ہے؟ تمام انبیاء کو تکلیفیں آئی ہیں، انبیاء کو لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن انہوں نے اولو العزمی کا مظاہرہ کیا، ڈیوٹی پوری دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، اگر تمہیں تکلیف آئے تو صبر کرنا، ان ذلک من عزم الامور، اور یہ بڑی ہمت کے کام. اب جب آدمی یہ ہمت کے کام کرے گا ہاں جی, تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ ڈگری دے گا, کیا وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ, تو وہ صالحین میں شمار ہو جائے گا. تو یہ ایک دعا تھی جو جناب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی, رب حبلی من الصالحین, اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما. یہ دعا کی ابراہیم علیہ السلام. معلوم ہے کہ یہ دعائیں جتنی قرآن پاک میں آتی ہیں نیک اولاد کے لیے, یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ہمیں بھی جب دعا کریں, ہمیں بھی جب اولاد کے لیے دعا کرنا ہے تو ہم نے یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں پاک اولاد دے, صالح اولاد عطا فرما. ماض یہ نہیں کہنا یا اللہ ہمیں بیٹا دے بیٹی دے, نہیں, صالح عطا فرما. بیٹی بھی ہو تو صالح ہو, صالحات میں شامل ہو جائے, اور بیٹا بھی ہو تو صالحین میں شامل ہو جائے. بڑا خوش نصیب انسان ہے جسے صالح اولاد مل جائے, کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اذا مات الانسان, جب انسان مر جاتا ہے, انقطع عملہ, اس کے اعمال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے. نہ اب اس نے نماز پڑھنی ہے, نہ روزہ رکھنا ہے, نہ حج کرنا ہے, نہ زکوٰۃ دینی ہے, نہ جہاد کرنا ہے, نہ خیرات کرنی, کوئی اس کا کام نہیں ہے, اب سب بند ہو گئے. الا من ثلاثہ, لیکن تین ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق مرنے والے کے ساتھ مرنے کے بعد بھی رہتا ہے. وہ ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں, ویسی ادارے ہیں, ویسی چیزیں ہیں کہ ان کا تعلق کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. اسلام میں, کفر میں رہتا نہیں, منافقت میں رہتا نہیں, اور اسلام میں ٹوٹتا نہیں. وہ کیا ہے؟ نمبر ایک, صدقات جاریہ, صدقہ جاریہ. نمبر دو, علم ینتفع بہ, نفع دینے والا علم. اور نمبر تین, ولد صالحین, ولد صالح, صالح اولاد. یہ صالح اولاد جو ہے, رب حبلی من صالحین, یہ جو دعا ہے, صالح اولاد جو ہے, اس کا فائدہ انسان کو اس کے مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے. فاسق اور فاجر اولاد کا کوئی نفع نہیں. اس لیے تمام لوگوں کو جو اولاد کی طلب میں ہیں, جن کو اولادیں ملی ہیں, اپنی اولاد کو صالح بنانا چاہیے. ان کو آوارہ دنیا پھرنے کے لیے نہیں ہے, ان کی رہنمائی کرنی, ان کو چلانا نہیں ہے, بلکہ اچھے راستے پر چلانا ہے. یہ آخرت کا سرمایہ ہے. وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس کی اولاد نیک ہو جائے جی, اور جب وہ نماز پڑھے تو نماز میں کہے, ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولی والدی. کبھی توجہ سے پڑھے گا, کبھی بے توجہ پڑھ لے گا. وہ پنجگانہ نمازوں میں, ہر نماز کے آخر میں ہے جی, چاہے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, اکیلے نماز پڑھتا ہے جی, یہی ہمیں دعا زیادہ آتی ہے. تو ہم پڑھتے ہیں, ربنا اغفر لی ولی والدی جی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, لوگو, تمہارے مرنے والے تمہاری دعاؤں کا ایسے انتظار کرتے ہیں جیسے پیاسا پانی کا انتظار کرتے ہیں. اور جب اولاد کی طرف سے, قرابت داروں کی طرف سے, ماں باپ کی طرف سے, رشتہ داروں کی, نیکوں کی طرف سے دعا ہو جاتی ہے, تو اللہ کریم اس کا ثمرہ قبر میں پہاڑوں کی طرح پیش فرماتا ہے, پہاڑوں کی طرح اجر دیتا ہے. تو قبر والا پوچھتا ہے, یا اللہ, یہ کیا تو نے مجھے پہاڑوں کی طرح انعام و کرام سے نوازا ہے, یہ کس کا بدلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کیا تو نے پیچھے نیک اولاد چھوڑی تھی, صالح اولاد چھوڑی تھی, تیرے ماں باپ تھے, دوست تھے؟ ہاں یا اللہ, میں نے اولاد چھوڑی تھی صالح. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے, اے میرے بندے, اس نے دعا کی ہے, میں نے اجر و ثواب دی ہے. تو یہ صالح اولاد ہونے کا یہ فائدہ ہے, یہ انعام ہے. تو جس کو اللہ نے اولاد دی ہے, وہ دعا کرے کہ یہ صالح رہیں. انبیاء نے جو دعائیں کی ہیں, ان دعاؤں میں ذریت طیبہ اور حبلی من الصالحین کا ذکر آتا ہے. اور ان دعاؤں میں لگتا ایسے ہی ہے کہ انہوں نے لڑکا مانگا ہے, الفاظ بتاتے ہیں انہوں نے بیٹا مانگا ہے. کیوں بیٹا مانگا ہے؟ تاکہ ان کے کام کو آگے بڑھا سکے. جو کام لڑکا کر سکتا ہے, لڑکی نہیں کر سکتی. لڑکیاں بھی اللہ ہی دیتا ہے, لڑکے بھی اللہ دیتا ہے, یہ نظام اسی لیے چل رہے نا. آدم علیہ السلام کو پیدا کر لیا, پیدا فرما دیا تو ساتھ اما ہوا کو بھی پیدا فرما دیا تاکہ نسل انسانیت بڑھے. یہ نسل انسانیت بڑھنے کے لیے, گھر کو سنوارنے کے لیے, عزت و وقار بچانے کے لیے, ایمان کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جنس کو تخلیق فرمایا, پیدا فرمایا. لیکن کام کاج میں, نبوت کے کام میں لڑکے کا رول زیادہ ہے. جتنے انبیاء دنیا میں سب مرد ہوئے, عورت کوئی نبی نہیں ہوئی. اور جب بی بی مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ نے دعا کی تھی کہ مولا کریم میرے پیٹ میں جو ہے ما فی بطنی, اور ان کا بھی نظریہ تھا کہ لڑکا ہو, دل میں یہ بات تھی, اس لیے انہوں نے کہا تھا انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررہ, کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ تیری نظر کرتی ہوں. نظریہ یہی تھا کہ لڑکا ہوگا اور پھر وہ اللہ گھر کی خدمت کرے گا. لیکن فلما وعدات ہا, اسے لڑکی کو جنم دیا, تو پھر انہوں نے عرض کیا ربی انی ودا تو ہاؤن تھا, یا اللہ میں نے تو لڑکی جنم دے دی. اس کا مطلب ان کے نظریے میں تھا کہ لڑکا ہوگا. لڑکی ہونا یا لڑکا ہونا یہ کوئی نقص کی بات نہیں ہے. ماں بھی تو لڑکی ہوتی ہے, بیوی بھی لڑکی ہوتی ہے, یہ کوئی نقص کی بات نہیں ہے. اللہ کی مخلوق ہے, اور اللہ تبارک و تعالی انہی لڑکیوں کے ذریعے جو بعد میں مائیں بنی انبیاء کو پیدا فرمائے. سب انبیاء کی جو مائیں ہوئی ہیں وہ سب لڑکیاں ہوئی ہیں, عورتیں ہوئی ہیں. اور جتنے اولیاء ہوئے ہیں ان اولیاء کی مائیں بھی عورتیں ہی تھیں. اس لیے عورت سے یا لڑکی سے نفرت کرنا یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان عبید میں یہ بتایا ہے کہ دور جاہلیت میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى, جب کسی کو یہ خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے لڑکی پیدا ہوئی ہے, ذَلَّ وَجْهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, تو وہ کیا کرتا, اس کا منہ کالا ہو جاتا اور غصے میں اپنے ہاتھ کاٹتا کہ مجھے کیا خبر دی کہ میرا لڑکی پیدا ہو گئی ہے. اچھا, لوگوں سے چھپتا پھرتا اور کہتے ہیں بڑی بری خبر آئی ہے. اچھا, ایم سے کہو علی ہون ام یدسو فی التراب, کہنا اچھا اس کو میں ذلیل کر کے رکھوں گا یا پھر اس کو مٹی میں دبا دوں گا. یہ سوچ اور فکر تھی ان لوگوں کی. اور جب میرے اور آپ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے, وہ جو بچیاں دفن کی جاتی تھیں, ان بچیوں کو کتنا مقام دیا اور بچیوں والوں کو کیا اعزاز بخشا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ تین بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ ان بیٹیوں کی پرورش کرے, ان کو ادب سکھائے, اخلاق سکھائے, دین سکھائے, یہ تین بیٹیاں کل قیامت کے دن اپنے ایمان والے گناہگار والدین کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی دو بیٹیاں ہوں وہ بھی اس طرز پر ان کی خدمت کرے, تعلیم و تربیت کرے, دو بیٹیاں بھی شفاعت کریں. اس موقع پر جب آپ نے تین اور دو کا ذکر کیا, صحابہ نے کاش ہم نے ایک کا پوچھا ہوتا. لیکن ایک روایت میں آتے ایک کا بھی سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو ایک بیٹی ملی ہے, فرمایا وہ بھی اس کو دین کی تعلیم دے, اخلاق سکھائے, ادب سکھائے, یہ ایک بیٹی بھی قیامت اس کی شفاعت کرے. تو یہ تو شفاعت کا ذریعہ ہے. آج اگر کوئی بیٹی کے ملنے پر ناراض ہوتا ہے کہ میرے یہاں لڑکی کیوں ہوئی ہے, تو وہ یہ سوچ لے وہ دور جاہلیت کا انسان ہے, اسلام کی عظمت کا قائل نہیں ہے وہ. یہ بھی تو انسان سوچے نا کہ جس بیوی نے لڑکی جنم دی اور وہ جنس کیا ہے, وہ بھی تو عورت ہی ہے نا. یا تو شادی نہیں کرنی تھی, اگر عورت اتنی بری تو شادی نہیں کرنی تھی, کبھی میں شادی نہیں کروں گا لڑکیاں پیدا ہوں گی, تو اس کو بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ ماں اس کی ماں بھی لڑکی تھی. تو یہ جاہلیت کی بات ہے, لوگ اپنی لڑکی کو زندہ درگور کر دیتے تھے. آج بھی لوگ زندہ دروغ کرنے والے صاحب ہیں, مسلمان کلمہ پڑھنے والے مسلمان, اور ظلم و ستم ڈھاتے ہیں پھر کہ تیرے لڑکی کیوں ہوئی ہے, بھی اس کا کیا قصور ہے, یہ تو ظلم, یہ جو تو کر رہے بات یہ تو اللہ کے خلاف بات ہے, اللہ کی پسند دی چیز کو ناپسند کر رہے. تو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نے دعائیں فرمائی ہیں ان کی دعاؤں کے اندر یہ بات تھی کہ انہوں نے جب اللہ سے دعا فرمائی, دعائیں کی, تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بیٹے دیے. زکریا علیہ السلام کو بیٹا دیا، ابراہیم علیہ السلام نے دو دفعہ دعائیں کی، دونوں دفعہ بیٹے ملے، اسماعیل علیہ السلام ملے، اسحاق علیہ السلام ملے، اور جب دعا ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہو بشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں ایک خوشخب، ایک عقل مند ہل والے لڑکے کی خوشخبری دی۔ عربی میں غلام لڑکے کو کہتے ہیں، اردو میں غلام خادم کو کہتے ہیں، عربی میں عبد بندے کو کہتے ہیں یا غلام کو کہتے ہیں، عربی میں عبد بمعنی غلام کیا آتا ہے، العبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، بندہ بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ غلام کا عربی میں معنی لڑکا ہوتا ہے، اس کا معنی غلام نہیں ہوتا، اس کا معنی لڑکا ہوتا ہے۔ تو نام جو ہوتے ہیں ان کے اندر معنی بھی ہوتے ہیں، مثلا کوئی آدمی رکھ لیتا ہے اپنا نام عبد النبی، عبد کا معنی خادم بھی ہوتا ہے، نوکر بھی ہوتا ہے، ہے جی، تو اس کا مطلب، اس کا مطلب ہوگا کہ خادم نبی۔ عبد کا معنی چونکہ غلام ہے، جو عبد النبی نام رکھیں گے اس کا مطلب غلام نبی۔ بدگمانی اور بدزنی نہیں کرنی چاہیے، ہمارے ہاں اگر کوئی اپنا نام عبد النبی رکھ لیتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہے، حالانکہ یہ شرک نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام، غلام اللہ بھی تو لوگ نام رکھ لیتے ہیں، غلام میں نے لڑکا ہوتا ہے، غلام میں نے لڑکا، تو غلام اللہ کا کیا معنی ہوا، اس کا تو لڑکا ہوتا ہے نہیں ہے۔ اس نے بڑے واضح کلمات میں ارشاد فرمایا ہے، سورہ بنی اسرائیل آخری آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، لم یتخذ ولدا، اس نے اپنا بچہ کوئی نہیں رکھا ہوا، کوئی اس کا لڑکا نہیں ہے، لیکن ہم اس نے زن میں چلتے ہیں، اسلام اس نے زن کی تعلیم دیتا ہے، جس نے اپنا نام رکھا ہے غلام اللہ تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے اللہ کا غلام، اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا، اللہ کا بندہ، بیٹے کی نسبت بیٹے کا کر کے نہیں ترجمہ کریں گے۔ اور جو اپنا نام رکھے گا عبد النبی تو ہم ترجمہ کریں گے غلام نبی، اللہ کے نبی کا غلام، یہ نہیں ترجمہ کریں گے کہ نبی اللہ کا عبد معبود، نبی اللہ کو معبود جانا ہے، اور جس نے عبداللہ نام رکھتے ہیں اسے عبد النبی نام رکھا ہے کہ یہ نبی کا بندہ ہے۔ بندہ میں نا غلام کیا ہوتا ہے، بندہ میں نا غلام کیا ہوتا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ نے کہا میں نبی پاک کا بندہ ہوں، غلام، بندہ میں نے غلام، تو غلام کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اپنا نام عبد النبی رکھ سکتے ہیں، عبد النبی رکھ، عبد الرسول رکھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، ہے جی، اور ایسے غلام اللہ نام جب رکھیں گے تو اس کا معنی ہوگا اللہ کے دین کا مدد کرنے اور خدمت کرنے والا یہ غلام۔ تو الفاظ میں حسن زن رکھنا چاہیے، اگر حسن زن نہیں رکھیں گے تو پھر بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا، او ہو ہو، پھر بڑے بڑے خطرناک نتائج نکلیں گے۔ ہم کہتے ہیں سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، نام رکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، کہتے ہو یہ دیکھو جی اعلیٰ تو اللہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہو گئے، اللہ اکبر، یہ بدگمانی کا انداز ہے۔ قرآن مجید فرقان مجید میں اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو کہا گیا، فرعون نے بھی اپنے آپ کو اعلیٰ کہا تھا، یہ اعلیٰ کا لفظ مشترک ہے، اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، مخلوق کے لیے بھی آ جاتا ہے، اور ایمان والوں کو فرمایا گیا انتم الاعلیٰ ہونا، تم سارے ہی اعلیٰ ہو، تم سارے ہی اعلیٰ ہو، ان کن تم مومن، اگر تم مومن ہو تو، اور سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ بلند، وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ، وہ جو لفظ آپ نے بولا ہے وہ خطرناک معنی نکلیں گے اگر بدزنی کریں گے، ابو الاعلیٰ، آپ پتہ نہیں کس کا ابا ہے یہ، کس اعلیٰ کا ابا ہے یہ، ابو الاعلیٰ، عبد النبی پر اعتراض کریں گے تو یہ بھی تو قابل اعتراض ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اعلیٰ یا اللہ کو کہا گیا ہے یا نمرود فرعون نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا رب ہوں. یا پھر اللہ تعالیٰ نے سارے ایمان والوں کو فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم سارے مومن ہو تو تم ہی سب سے اعلیٰ ہو. اگر وہ اعلیٰ حضرت ہیں تو انہوں نے کہا وہ اعلیٰ حضرت، ہم ابو والا اعلیٰ. تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. جب تمام باتوں پر اعتراض نہیں تو اس پر بھی اعتراض نہیں، اگر اس پر اعتراض نہیں تو اس پر بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ نام رکھے جاتے ہیں. تو غلام جو ہے عربی میں لڑکے کو کہتے ہیں جی، اور عبد کہتے ہیں غلام کو. یا فبشرنا ہو بے غلام حلیم، اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عقل مند لڑکے کی بشارت دی. اچھا، یہ بچہ ہونے کے بعد ہوا ہے یا بچہ ہونے سے پہلے خوشخبری ہے جی؟ بچہ ہونے سے پہلے خوشخبری. اچھا، پہلے خوشخبری ہے تو ماں فی الارحام، ماں کے بطن میں کیا ہوتا ہے؟ ماں فی الارحام. جب کوئی یہ بات کرے کہ ماں کے رحموں کا حال اللہ جانتا ہے کہ کیا ہے، تو وہ نامکمل بات ہے، نامکمل بات ہے. اس لیے کہ جس رب نے یہ فرمایا وہ یعلم ما فی الارحام، وہ جانتا ہے ماں کے رحموں میں کیا ہے، اسی رب نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دے دی کہ تمہیں ایک حلم والا لڑکا دیں گے، تمہیں ایک حلم والا لڑکا دیں گے. تو وہ لڑکا کہاں سے آئے گا؟ ماں کے رحم سے آئے گا نا. تو ابھی تو دعا ہی ہوئی ہے، تو دعا کے ساتھ ہی یہ خوشخبری بتا دے دی کہ تمہارے ہاں ایک حلم والا لڑکا پیدا ہوگا. تو یہ رحم کا علم ہوا کہ نہ ہوا؟ اللہ نے دیا نا. اب مکمل عقیدہ کیا ہے، ایک اور آیت سن لیجئے. جناب زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، تو دعا کے فوری بعد فرشتے بشارت لے کر آئے، اے زکریا علیہ السلام آپ کو خوشخبری ہو. فرشتے بشارت لے کر آئے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں کہ ان اللہ یبشرک بیحیٰ، کہ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ آپ کو یحیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دیتا ہے. ابھی تو دعا ہوئی ہے. اور پھر دعا کے بعد وہ نماز میں مصروف ہوئے، اور اس دوران ان کو خوشخبری آئی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے، اس کا نام یحیٰ ہوگا. اور پھر اس کی سیرت بھی ساتھ بیان کر دی، وہ اللہ کا کلمہ کی تصدیق کرے گا، اللہ کا کلمہ ہوگا اور سید بھی ہوگا یعنی سردار ہوگا، عورتوں سے بچنے والا بھی ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا وہ اللہ کا نبی بھی ہوگا. صرف یہ نہیں بتایا کہ لڑکا ہوگا، پوری اس کی ہسٹری بیان کر دی. تو ہسٹری کا علم ہوا کہ نہ ہوا پہلے ہی، پیدا ہونے سے پہلے. اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی دے دیتا ہے، اس کا علم عورتوں کو بھی عطا فرماتا ہے. جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو وہاں ان کی زوجہ مطہرہ بھی موجود تھیں، تو فرشتوں نے وامرأتہ قائمۃً، ان کی زوجہ ان کے پاس کھڑی تھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو فرشتوں نے فبشرناہا بإسحاق، اس عورت کو بی بی سارہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ آپ کو بشارت ہو، خوشخبری ہو، آپ کے ہاں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوں گے. تو رحم کا علم جو تھا وہ عورت کو بھی رب نے دے دیا. اور پھر ایک نہیں دو باتیں کی، فرمایا پہلے آپ کو اسحاق علیہ السلام نبی ملیں گے، پھر آپ کی زندگی میں وہ جوان ہو جائیں گے، آپ ان کی شادی کریں گی، ممی ورائے اسحاق یعقوب، تو پھر آپ کے بیٹے اسحاق نبی علیہ السلام کو یعقوب نبی علیہ السلام ملیں گے. تو مکمل صحیح اسلامی عقیدہ یہ نہیں ہے، یہ نامکمل ہے. یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ماں کے رحموں میں کیا ہے، یہ نامکمل عقیدہ ہے. اگر کسی کتاب میں اتنا لکھا ملے سمجھے اسے نامکمل بات کہی ہے. مکمل عقیدہ کیا ہے اسلامی؟ مکمل اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ ماں کے رحموں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور جس کو وہ علم دے دیتا ہے وہ بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ بھی قرآن پاک میں، یہ بھی قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ماں کے رحموں میں کیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے دے تو وہ بھی جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ وہ بھی جانتا ہے. تو پھر مکمل اسلامی عقیدہ یہ ہوگا کہ ماں کے رحموں کا حال اللہ جانتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ بتا دے وہ بھی جانتا ہے. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو وصال سے ایک دن پہلے فرمایا کہ اے بی بی عائشہ، کل آپ کے باپ کی وراثت جو ہے وہ جاری ہو جائے گی، تو اپنی اس وراثت کو اپنے دو بھائیوں میں اور دو بہنوں میں تقسیم کرنا. عرض کیا حضور میری تو ایک بہن ہے. فرمایا تیری ماں کے بطن میں جو ہے نا بچہ انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیو علم ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حلم والے بیٹے کی خوشخبری عطا فرما دی. تو ان دو آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صالح اولاد مانگنی چاہیے, صالحین کے ساتھ اپنی میت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے, اور دعا کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد بھی نیک ہو اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Yeah.